الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم صدق الله العظيم بزرگان محترم برادران گرامی گزشتہ جمعہ یہ عرض کیا گیا تھا کہ اسلام میں ہر مسلمان کو کامل و مکمل داخل ہونا ضروری ہے، کسی ایک حکم کا انکار بھی کفر تک پہنچا دیتا ہے، جتنے احکام ہیں ہر حکم کو دل و جان سے ماننا ضروری ہے۔ ہاں اگر کوئی غلطی کرتا ہے، عمل میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کے لیے توبہ رکھی گئی، مگر عقیدہ کے اعتبار سے ہر حکم کو ماننا ضروری ہے، جیسے قرآنی باتوں کو ماننا ضروری ہے ایسے ہی پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات کو ماننا ضروری ہے۔ آپ کی سنت میں جو سرے منہ فرق کرے وہ بھی گمراہ ہے، جیسے آیت کریمہ پیش کی گئی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کرتے ہیں، کسی کے ذاتی کام سے متعلق جو فیصلہ کرتے ہیں اس فیصلہ کے آگے سر جھکانا ضروری ہے۔ اگر ذرا برابر کوئی تنگی محسوس کرے گا اور اس فیصلہ سے ناراض ہوگا، قسم کھا کے اللہ کہتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ فلا وربک لا یؤمنون، تو یہ بنیادی بات ہے۔ اب اسی بات کو آگے بڑھائیے کہ قرآن اور حدیث کی باتیں، قرآن اور سنت کی باتیں ہر اعتبار سے کامل ہیں، اس میں نہ کسی نقطہ کو بڑھانے کی اجازت ہے اور نہ کسی نقطہ کو گھٹانے کی اجازت ہے، اجازت بھی نہیں اور ضرورت بھی نہیں، اس لیے کہ جو قانون بنانے والے ہیں وہ اللہ ہیں، وہ عالم الغیب ہیں، ان کے سامنے ساری ہی زندگی یعنی قیامت تک کے احوال ہیں، ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر، ان حالتوں کو سامنے رکھ کر اللہ نے قانون بنایا۔ اسی لیے دنیا والے جو قانون بناتے ہیں وہ ایک مدت تک چلتا ہے، پھر ماحول بدلتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، وہ قانون بیکار ہو جاتا ہے، پھر دوسرا قانون بنایا جاتا ہے، اس لیے کہ دنیا دار عالم الغیب نہیں ہے، ان کے سامنے ہمیشہ کے احوال نہیں ہوتے، مستقبل میں کیا ہوگا ان کے پاس اس سلسلے میں کوئی علم نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ پوری کائنات پیدا کرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے حال بھی ہے، ماضی بھی ہے، مستقبل بھی ہے، تینوں زمانے ہیں، اس لیے اللہ نے جو قانون بنایا وہ قانون ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے، جامع ہے۔ اور یہ بات جو آیت میں نے خطبہ میں پڑھی اس میں اللہ نے بتائی ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. عقل حیران ہوتی ہے قرآن کس طرح سے بات کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے پیغم آپ کے پروردگار کی باتیں. وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پروردگار کی باتیں ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہیں, صدق کے اعتبار سے اور عدل کے اعتبار سے, دونوں اعتبار سے. سچائی کے اعتبار سے بھی کامل و مکمل ہیں, اعتدال اور انصاف کے اعتبار سے بھی کامل و مکمل ہیں. کسی میں کوئی جھول نہیں, کسی میں کوئی خلل نہیں. آپ کے پروردگار کی باتیں یعنی قرآن اور سنت, قرآن اور سنت. اور قیامت تک علماء حق جو باتیں قرآن اور سنت سے نکال کر پیش کرتے رہیں گے, علماء حق قیامت تک جو باتیں قرآن اور سنت سے نکال کر پیش کرتے رہیں گے, یہ سب باتیں سچائی کے اعتبار سے بھی کامل و مکمل ہیں, انصاف اور اعتدال کے اعتبار سے بھی کامل و مکمل ہیں. لا مبدل لکلماتہ, آگے اللہ کی زبان سے, اللہ کے قلم سے. سنیے, اللہ کہتے ہیں کوئی ان کی باتوں کو بدلنے والا نہیں ہو سکتا ہے, کوئی اللہ کی باتوں کو بدلنے والا نہیں ہو سکتا ہے. بدلے گا تو اللہ کی باتیں نہیں بدلیں گی, بدلنے والے بدل جائیں گے, بدلنے والے باقی نہیں رہیں گے. اور کوئی ان کی طرف کان لگائے گا, ان کا وجود بھی اللہ کے یہاں نہیں رہے گا. لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم, اللہ خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں, اس لیے ساری باتوں کو سنتے ہیں جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی سے غافل نہیں ہے, ناواقف نہیں ہے, اللہ کو ساری باتوں کی خبر ہے. اب آئیے قرآن اور سنت کی باتیں کامل و مکمل کیسے ہیں. مفسرین نے لکھا ہے قرآن اور سنت میں جو باتیں ہیں, قرآن اور سنت میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے اس کی دو قسمیں ہیں. قرآن و سنت میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے باتیں نازل کی ہیں, ان کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ باتیں ہیں جن میں موجودہ گزشتہ اور آئندہ کی خبریں دی گئیں, موجودہ گزشتہ اور آئندہ کی خبریں دی گئیں, واقعات بتائے گئے, مثالیں بتائی گئیں, وعدے اور وعیدیں سنائی گئیں. یہ باتیں جیسے کوئی نیک کام کرے گا تو جنت ملے گی, جنت کی نعمتیں ملے گی. کوئی اللہ کا کفر کرے گا اور اللہ کے ساتھ غلط طریقے سے پیش آئے گا اور دین پر نہیں چلے گا تو پھر جہنم ملے گی, جہنم کی سزائیں ملیں گی. جنت اور جنت کی نعمتیں یہ وعدے ہیں, جہنم اور جہنم کی سزائیں یہ وعیدیں ہیں. تو قرآن اور سنت میں جو موجودہ گزشتہ اور آئندہ کی جو خبریں بتائی گئیں, واقعات سنائے گئے, مثالیں دی گئی, وعدے اور وعیدیں بیان کی گئیں, یہ ایک قسم ہے, یہ ایک قسم ہے. اور دوسری قسم وہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے عقائد بیان کیے اور احکام بیان کیے. قرآن کھولیے, وضو کا حکم قرآن میں ہے, تیمم کا حکم قرآن میں ہے, نماز پڑھنے کا, روزہ رکھنے کا, حج کرنے کا, زکات دینے کا حکم قرآن میں ہے, قربانی کی بات قرآن میں کہی گئی, حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام قرآن میں ہے, والدین کے ساتھ کیسے پیش آئیں یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے, اور بھی بہت سارے احکام ہیں. تو دو قسمیں ہیں, ایک قسم جس میں موجودہ گزشتہ اور آئندہ کی خبریں دی گئی، واقعات سنائے گئے، وعدے اور وعیدیں بیان کی گئی، ایک قسم ہے. دوسری قسم میں عقائد و احکام بیان کیے گئے. اب ان دو قسموں کو جوڑ کر قرآن کہتا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا. صدق سے مراد پہلی قسم ہے. پہلی قسم ہے یعنی گزشتہ، موجودہ، آئندہ کے واقعات، واقعات، وعدے اور وعیدیں، یہ سب سچی باتیں ہیں اور بالکل سچے ہیں، ان میں کوئی سر منہ فرق نہیں ہے. اور آپ آزما لیں، قرآن جیسے کہے گا ویسے ہم پائیں گے اور حدیث جو کہے گی ویسے ہم پائیں گے. تو ان باتوں کے اعتبار سے پروردگار کی باتیں سچی ہیں. اور دوسری بات، احکام، احکام اور عقائد کے اعتبار سے یہ باتیں عدل ہیں. عدل ہے یعنی دو، عدل کے دو مطلب ہیں، دو مفہوم ہیں، اعتدال پر مبنی ہے اور انصاف پر مبنی ہے. اعتدال کیا ہے، انصاف کیا ہے؟ اعتدال کہتے ہیں کہ درمیانی حکم جس میں آسانی ہی آسانی رکھی گئی، کوئی مشکل نہیں رکھی گئی، کوئی پریشانی نہیں ہے، نہایت اعتدال کی باتیں. جیسے بنی اسرائیل کے لیے حکم یہ تھا اگر ان کے کپڑے پر نجاست لگ جائے، دھونے سے کپڑا پاک نہیں ہوتا بلکہ اتنا حصہ قینچی سے کاٹنا ضروری ہوتا. اگر کوئی شخص لباس پہنا ہے، وہ لباس چمڑے کا ہے، تو اس چمڑے کے لباس پر اگر نجاست لگ جائے، حکم یہ ہے کہ اس کو اتنی جگہ کاٹ دے، چاہے لباس خراب ہو جائے لیکن اتنی جگہ کاٹ دے، یہ ضروری ہے. اسے کاٹے بغیر وہ کپڑا پاک نہیں ہوتا، چاہے وہ کپڑا چمڑے کا ہو، چاہے وہ لباس چمڑے کا ہو، وہ پاک نہیں ہوگا. اب ہماری شریعت میں بڑی آسانی رکھی گئی کہ دھونے سے وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے. اور پھر دھونے کے طریقے، چٹائی دھونے کا کیا طریقہ ہے، فقہ میں مسائل میں مسائل ہے. اور قالین دھونے کا کیا طریقہ ہے، اور جو دوسرے نمدے ہیں ان کو دھونے کا کیا طریقہ ہے، جمع ہوا تیل کیسے پاک کیا جائے گا، گھی کیسے پاک کیا جائے گا، یہ سارے طریقے حدیث کے اندر آئے ہیں اور فقہ کے اندر علماء نے بیان کیے ہیں. یہ وہ بات ہے جس کے تعلق سے اللہ کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ مشقت نہیں ڈالتے، کسی کو مکلف نہیں بناتے. جس قدر اس کی تکلیف اور اس کی طاقت ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی مکلف بناتے ہیں. اور یہ دعا بھی سکھائی گئی، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، پروردگار ہم سے پہلے گزشتہ امتوں پر جیسے سخت احکام رکھے گئے ہم پر نہ رکھیے. ہماری عمریں کم ہیں، ہماری صحت کمزور ہے اور ہر اعتبار سے ہم کمزور ہیں. خیر نبی کی خیر امت ہے، خیر نبی کی خیر امت ہے. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتا علی الذین من قبلنا، جیسے ہم سے پہلے گزشتہ امتوں پر آپ نے سخت احکام رکھے ہم پر نہ رکھیے. اور ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، جس کی طاقت نہیں ہے وہ بوجھ ہمارے پیٹ پر نہ لا دیے. اللہ سے یہ دعا کرائی گئی اور ہم کرتے ہیں، بہت اہم دعا ہے. تو ہماری شریعت اعتدال پر ہے، اسی وجہ سے نماز کا حکم ہے، نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر کھڑے نہیں ہو سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ نہیں سکتے ہو تو لیٹ کر پڑھو، اور لیٹ کر بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے معاف ہے، کیسے معاف ہے, کب تک معاف ہے؟ جب تک طاقت حاصل ہو جائے. طاقت حاصل نہیں ہو رہی ہے تو پھر نماز کا فدیہ ادا کرو. نماز کا جو فدیہ ہے وہ فدیہ ادا کرو. اور فدیہ بہت آسان رکھا گیا, ایک نماز کے لیے ایک صدقۃ الفطر. اور روزہ ہے, روزہ کے تعلق سے حکم ہے, بیمار ہے تو بعد میں رکھے, مسافر ہے تو بعد میں رکھے. اور اگر ایسا بیمار ہے, کمزور ہے, ایسا کمزور ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے اور آئندہ صحت کی امید نہیں ہے تو پھر وہ بھی فدیہ دے. آئندہ صحت کی امید ہے تو پھر قضا رکھنا ضروری ہے. اور پھر اگر کوئی بے ہوش ہو جائے, بے ہوش ہو جائے, شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر 24 گھنٹے بے ہوش رہے, 24 گھنٹے بے ہوش رہے اور 24 گھنٹے کے بعد, 24 گھنٹے کے بعد جبکہ اس کے ذمے 6 نمازیں آ جاتی ہیں, 6 نمازیں یا 6 سے زائد نمازیں آ جاتی ہیں تو بے ہوشی کی نمازیں معاف ہیں, قضا نہیں ہے. ہاں اگر 24 گھنٹے سے کم بے ہوشی رہی اور 5 نمازوں کے اندر ہوش آ گیا تو 1 دن کی نمازیں لوٹانا مشکل نہیں ہے, اس لیے ان کی قضا رکھی گئی. اور عورت ہے, ماہواری چونکہ بار بار آتی ہے, ہر مہینہ آتی ہے, اس لیے ماہواری میں نماز کی قضا نہیں ہے, نماز کی قضا معاف کر دی گئی. ہاں بقیہ نفاس کے ایام ہیں, چونکہ وہ کبھی کبھار وہ ایام آتے ہیں اس لیے ان کی قضا رکھی گئی. یہی حکم روزے کے تعلق سے ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے کہیں سختی نہیں رکھی. یہ ہے اعتدال. اعتدال کی بات اگر ہم کہیں تو بہت لمبا وقت چاہیے. ایک ایک حکم میں اٹھا کر دیکھیے, طہارت سے لے کر نماز سے, روزہ سے, حج سے, زکات سے, ہر حکم میں اللہ تبارک و تعالی نے آسانی رکھی ہے. اور بخاری شریف میں امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے, الدین یسر, دین آسان ہے, یہ باب باندھا ہے. اور حدیث میں یہی لفظ ہے کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں دین آسان ہے, دین میں کوئی تکلیف نہیں. اور تکلیف ہی نہیں, جو شخص دینداری کو اختیار کرتا ہے وہ کتنا مطمئن, کتنا وہ امن میں, اعتدال میں رہتا ہے, اسے کیسا سکون حاصل کر ہوتا ہے. ہر شخص تجربہ کر کے دیکھے, جو تجربہ کرے گا اسے محسوس ہوگا واقعی دین میں اللہ تبارک و تعالی نے کوئی مشکل نہیں رکھی. 17واں پارہ اٹھائیے, آخری آیت ہے, وجاہدوا فی اللہ حق جہاد واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ کہتے ہیں اے لوگوں, اللہ نے تم کو منتخب کیا, اس امت کو, امت محمدیہ کو اللہ نے منتخب کیا ہے, پسند کیا ہے, اور اللہ نے تمہارے دین میں تنگی نہیں رکھی, کوئی مشکل نہیں رکھی. یہ ہے اعتدال کا مطلب کہ دوسری امتوں پر سخت احکام تھے, اس امت پر اللہ نے احکام میں سختی نہیں رکھی. اور عدل کا دوسرا مفہوم ہے انصاف. اسلام میں, شریعت مطہرہ میں کہیں ناانصافی نہیں ہے, سزائیں دینے میں سراسر انصاف کا معاملہ ہے. جو بھی سزا شریعت دیتی ہے وہاں سراسر انصاف ہے, اور تمام احکام انصاف پر مبنی ہے. بے انصافی اور ناانصافی شریعت مطہرہ میں ہے ہی نہیں. کیسے, اس سے متعلق بھی بہت تفصیل ہے, بس میں ایک مثال دیتا ہوں. حدیث میں ہے, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, بخاری اور مسلم کی اس روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مدینۃ المنورہ میں ایک قبیلہ تھا, اس کا نام مخزومیہ, اس قبیلے کا نام مخزومیہ. تو مخزومیہ کی ایک عورت نے چوری کی, قبیلے مخزومیہ کی ایک عورت نے چوری کی. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت پہنچی, اور اس کی چوری ثابت ہو گئی، مخزومی عورت کی چوری ثابت ہو گئی، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم سنایا کہ قرآن یہ کہتا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان کے ہاتھ کاٹو، کہاں تک کاٹیں گے؟ حدیث میں ہے گٹوں تک، گٹوں تک ہاتھ کاٹے جائیں گے، فقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، ان کی کمائی کی یہ سزا ہے، اللہ کی طرف سے وعید ہے، سزا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چوری ثابت ہو گئی حکم فرمایا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اب مخزومیہ کی عورت تھی، لوگ پریشان ہوئے، کسی نہ کسی طرح سے یہ سزا نافذ نہ ہو، یہ سزا ٹل جائے، اس لیے لوگوں نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نہ کوئی سفارش کرے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، تو بالآخر حضرت اسامہ بن زید کو تیار کیے۔ اسامہ ابن زید کا لقب ہی تھا حب رسول اللہ، اللہ کے رسول کے محبوب، حالانکہ غلام کے لڑکے تھے، اسامہ ابن زید آپ کے غلام کے بیٹے تھے اور نہایت سیاہ تھے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اولاد کی طرح سے چاہتے تھے، اس لیے ان کا لقب ہی تھا حب رسول اللہ، اللہ کے رسول کے محبوب ہے۔ لہذا مخزومیہ والوں نے طے کیا کہ اسامہ ابن زید سے سفارش کروائے، وہ آئے اور اسامہ ابن زید کو تیار کر لیا۔ اسامہ ابن زید تیار ہو گئے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ اس عورت کو معاف کر دیا جائے، اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔ بس یہ سننا تھا اللہ کے نبی غضبناک ہوئے۔ بخاری اور مسلم کی اس حدیث کے الفاظ ہیں اتشفع فی حد من حدود اللہ، میاں اللہ کی سزاؤں میں سے ایک سزا میں سفارش کرنے کے لیے آئے ہو؟ اللہ کی سزاؤں میں سے ایک سزا کے تعلق سے سفارش کرنے کے لیے آئے ہو؟ بس آپ نے سخت تنبیہ کی، پھر آپ مسجد پہنچے، لوگوں کو بلایا، خطبہ دیا اور یہ فرما اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہو، قسم ہے کہ مخزومیہ کی عورت نے جو چوری کی اس کو نہیں بلکہ میری بیٹی فاطمہ چوری کرے گی تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹوں گا۔ وَأَيْمُ اللَّهِ، قسم اللہ کی، اگر فاطمہ بنت محمد چوری کرے گی تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹوں گا، میں کوئی سلسلے میں نرمی اختیار نہیں کروں گا۔ پھر آپ نے فرمایا سن لو، پچھلے جو لوگ گزرے ہیں اہل کتاب، اہل کتاب یہود و نصارہ کا یہ معاملہ تھا، جب کوئی مالدار چوری کرتا تو اسے سزا نہ دیتے اور کوئی غریب چوری کرتا تو اسے سزا دیتے، اسی وجہ سے اس امت کا نام و نشان مٹا، اللہ نے خیر امت کا لقب چھین لیا، وہاں سے اللہ نے خیر امت کا لقب چھین لیا۔ تو مجھے یہ بات بتانی، انصاف دیکھیے، اللہ کے پیغمبر مثال دینا چاہتے تو کوئی اور مثال بھی دے سکتے تھے، کسی اور کی بات بھی کہہ سکتے تھے، لیکن براہ راست فاطمہ بنت محمد کہہ رہے ہیں جو آپ کی لخت جگر نور نظر ہیں اور اتنی چہیتی بیٹی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر تشریف لے جاتے سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملاقات کرتے، اور جب سفر سے واپس آتی سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملاقات کرتی، تاکہ جدائیگی کا زمانہ کم سے کم ہو، آپ کی خواہش ہوتی۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے پیغمبر جب حضرت فاطمہ کے پاس جاتے حضرت فاطمہ اٹھ کھڑی ہوتی، آگے بڑھ کر آپ کے ہاتھوں کا مصافحہ کرتی اور آپ کو اپنی جگہ بٹھاتی، اور فاطمہ اللہ کے نبی کے گھر آپ سے ملنے کے لیے جاتی تو آپ اٹھ کھڑے ہوتے، مصافحہ کرتے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ بٹھاتے۔ بہت عزت تھی، بہت اکرام تھا، احترام تھا۔ مثال میں نام لے رہے ہیں تو فاطمہ بنت محمد کا نام لے رہے، یہ انصاف ہے۔ اور اس سلسلے میں بھی بڑی تفصیل ہے، مجھے یہ بات بتانی ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، کتنی مختصر سی آیت ہے لیکن سمندر موجود ہے۔ اللہ کہتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پروردگار کی باتیں، آپ کے پروردگار کی جو باتیں ہیں وہ کامل و مکمل ہیں سچائی کے اعتبار سے اور اعتدال اور انصاف کے اعتبار سے۔ لا مبدل لکلمات، اللہ کی کلمات اور اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہوگا، بدلنے والا نہیں ہوگا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بلا شبہ ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں، سنت اور حدیث کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اس سے پہلے اس آیت کی تشریح میں یہ بات بتائی گئی، حفاظت اللہ کیسے کرواتے، اپنے بندوں سے کرواتے ہیں۔ لہذا ہر مسلمان کو قرآن اور سنت کی حفاظت کرنی چاہیے اور کرنے میں پیش پیش ہو اور حفاظت ہوگی۔ عقیدہ کے اعتبار سے عقیدہ رکھے، اللہ نے اور اس کے پیغمبر نے جو باتیں کہی ہیں وہی سر آنکھوں پر ہیں، وہی سچی باتیں ہیں، وہی احکام سچے احکام ہیں۔ اور اللہ اور اس کے پیغمبر کی باتوں کے علاوہ جو باتیں ہیں وہ سچے نہیں ہیں، وہ احکام سچے نہیں ہیں۔ لا مبدل لکلمات وہو السمیع العلیم، اللہ خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے، اسی آیت میں آگے جو مضمون ہے اسے میں مختصر بیان کرتا ہوں، اس سے بات اور سمجھ میں آئے گی۔ بات یہ ہے کہ عرب کے لوگ کہا کرتے تھے، اسلام میں بھی یہ حکم ہے کہ اگر کوئی جانور خود سے مر جائے وہ مردہ ہے، اسے کھانا جائز نہیں۔ مرغی مر جائے اور بکرا مر جائے، گائے مر جائے، کوئی بھی حلال جانور خود سے طبعی موت مر جائے، اسے ذبح نہ کیا گیا ہو وہ حرام ہے، اسے کھانا جائز نہیں۔ اور جس زندہ جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح کر لیا جائے، جو حلال جانور ہے اللہ کا نام لے کر ذبح کر لیا جائے وہ حلال ہے، اسے کھانا چاہیے۔ یہ حکم تو واضح ہے، ہر مسلمان جانتا ہے۔ عرب لوگ تانا دینے لگے، مکہ اور مدینے کے لوگ یہ کہنے لگے عجیب شریعت ہے، عجیب شریعت ہے، اللہ جسے مارے وہ تو حرام، جس کو یہ لوگ مارتے ہیں وہ حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو مارتے ہیں وہ تو حرام ہے اور جس کو یہ لوگ مارتے ہیں وہ حلال ہے۔ اب دیکھیے یہ بات عقل میں بہت جلدی آتی ہے اور طبیعت قبول کرتی ہے، دماغ قبول کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی حکمت کچھ نہیں بیان کرتے، حاکمانہ بیان کرتے ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ان كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اس کو کھاؤ اگر تم مسلمان ہو۔ کیوں؟ ان کی باتیں فریب کی ہیں، ملما کی ہوئی، یعنی اوپر سے ان کو نشو نما اور شو کیا جاتا ہے، حقیقت میں یہ چال بازی کی باتیں ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں۔ کیوں؟ علماء نے عجیب بات لکھی ہے، جو اپنی موت مرتا ہے اسے بھی اللہ ہی مارتے ہیں، جس کو ذبح کیا جاتا ہے اسے بھی اللہ ہی مارتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر چھری سے ذبح ہو جانا ضروری ہوتا تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے حضرت اسماعیل ذبح ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہیں ہوا اس لیے چھری نہیں چلی، دونوں کو اللہ ہی مارتے ہیں۔ مگر ایک جاندار کو اللہ کے نام پر تو حلال کیا جا سکتا ہے، غیر اللہ کے نام پر یا اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے تو حلال نہیں کیا جا سکتا. اور حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ جس کو ذبح کر لیا جاتا ہے اس کے اندر جو خون ہے، خون باطل ہے، خون نجس ہے، خون نجس ہے، جب ذبح کر لیا جاتا ہے تو سارا خون باہر ہو جاتا ہے، اب وہ جانور حلال ہے، پاکیزہ ہے. اور جو اپنی موت مرتا ہے اس سے ایک قطرہ خون کا نہیں نکلتا، خون کا ایک قطرہ نہیں نکلتا اور پورا خون اندر جمتا ہے تو حلال کیسے ہوگا؟ تو سننے کے لیے، دھوکہ کھانے کے لیے تو باتیں اچھی لگتی ہیں، حقیقت میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان باتوں کی طرف توجہ نہ کرو. فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اسے کھاؤ. اور آگے ولا تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، اور تم کو کیا ہو گیا، کیوں نہیں کھاتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اسے نہ کھاؤ، لیکن اللہ کا نام لیا گیا ہے تو پھر باطل باتوں کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے، باطل راہل باطل کی باتوں کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے. تو بہرحال ان دو جمعوں میں جو باتیں بتائی گئی ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے اور اللہ کے حضور گڑ گڑانا ہے. وقت بہت تھی، یعنی نازک وقت آیا ہے. اور حدیث میں آتا ہے یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، ایک زمانہ آئے گا ایسا کہ شریعت پر چلنا ایسا ہوگا جیسے مٹھی میں انگارا لے کر چلنا، مٹھی میں انگارا لے کر چلنا کس کے بس میں ہو سکتا ہے اور کتنی مشکل بات ہوگی. وہی زمانہ تقریباً ہمارے سامنے ہے. اس لیے ہر مسلمان کو قرآن اور سنت کی حفاظت کے لیے آگے آگے رہنا ہے. اور آگے آگے رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن اور سنت پر خود عمل کریں، گھر والوں کو عمل کرائیں. عمل سے بہتر اور صحیح عقیدہ سے بہتر حفاظت نہیں ہو سکتی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری مدد فرمائے، قرآن اور سنت کی شریعت مطہرہ کی حفاظت فرمائے، اور قرآن اور سنت کو جو بدلنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو زوال نصیب فرمائے. آمین. واخر